بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 اگست 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ ملک کی آیات 12-22 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة ملک اس کا کچھ حصہ ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے مطالعے کا آغاز پچھلی مرتبہ ہوا تھا اور 11 آیات تک ہم پہنچ پائے تھے. اس سے آگے جو ہے آیت نمبر 22 تک میں نے جو اس کی آیات ہیں وہ تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے. کوشش کریں گے کہ پوری سورت مکمل ہو جائے. سورہ ملک کے حوالے سے ایک بنیادی بات تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ مکی سورت ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے ابتدائی دنوں میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں یہ ان میں سے ہے، یعنی مکی دور کے بھی ابتدائی حصے میں. اس کا مضمون اصلاً انذار آخرت ہے، اس بات توحید ہے، اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے. ایک بات رہ گئی تھی اس کے تعارف کے حوالے سے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو المانعہ قرار دیا ہے، المنجیہ قرار دیا ہے، اور تنجیہ من عذاب القبر قرار دیا. یعنی اس سورت کو اگر جو شخص کثرت سے پڑھے گا تو یہ سورت جو ہے وہ عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دلانے والی ہے، اور خاص طور پر قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت اہتمام سے فرمایا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی اور دارمی اور مسند احمد، یہ روایت ان تینوں کتابوں میں موجود ہے. بہرحال صورتوں کی فضیلت، ان کی عظمت کے حوالے سے ہمیں آیات سے بھی بہت سے احادیث سے رہنمائی ملتی ہے. میں نے چاہا کہ یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے. پہلی آیت سورہ مبارکہ کی نہایت شہانہ آغاز کلام ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور کائناتی نظام پر جو اس کا مکمل اختیار اور اقتدار ہے، اس کا ذکر ہے. اور دوسری آیت میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان ہوا ہے، غایت. اللہ تو ہے، اس نے کل کائنات پیدا کی، انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ موت و حیات کا سلسلہ، یہ ہماری زندگی کے جو اہم ترین حقائق ہیں کہ جن سے اگر ہم واقف نہ ہوں تو ہم اپنی عاقبت برباد کر سکتے ہیں، ابدی زندگی جو ہے ہماری خسارے میں جا سکتی ہے. ان میں بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. یہ موت و حیات کا سلسلہ، اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہم خود پیدا نہیں ہو گئے، اور یہ بھی انسان کو، ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی اپنی مرضی سے مرے گا. مرضی کا معاملہ ہو تو کون ہے جو مرنا چاہے گا؟ ہاں ایکسیپشن ہوتی ہیں، کوئی لاکھوں میں سے ایک دو افراد ہوتے ہیں جو زندگی کی سختیوں کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپشن ہے، ورنہ کون مرنا چاہتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آج کا یہ ہے. یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس سے یہ بات جو ہے، اور اس کی فطرت میں بھی اللہ نے جو چیزیں رکھ دی ہیں اس کے بھی تقاضے ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تو یہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت پر انسانی زندگی کے ابدی خاتمے کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں چلا جائے گا. ہاں، اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا، پھر وہ عالم برزخ میں ہے، پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. عالم برزخ کی مثال جو ہے وہ ایک نوم کسی ہے، نیند کسی ہے. اصل حقیقت تو تبھی معلوم ہوگی جب ہم اس میں، ہم میں سے ہر شخص کو گزرے گا. ایک صاحب مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے ایک مرتبہ کہ برزخ کے حالات کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم پورے طور پر جان ہی نہیں سکتے، اشارات میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، لیکن وہ مصر تھے کہ یہ تو پتہ چلنا چاہیے، ایک ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جی بہت جلدی پتہ چل جائے گا، کوئی دیر کی بات ہے، زیادہ دور نہیں ہے، آپ بھی گزریں گے، اس سے میں بھی گزروں گا، تو زیادہ دیر کا مسئلہ نہیں ہے، حقیقت کھل جائے گی. لیکن اس وقت کھود کریت کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں کہ اپنی عاقبت کے حوالے سے ہمیں اس کو سنوارنے کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے. اس وقت تو یہ بحث ہونی چاہیے. بہرحال وہ وقت تو آنا ہے، پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، اور پھر جو زندگی ہے وہ تو پھر تابد ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا. تو یہ حصہ، یہ ہے بہت اہم ایشو، اور یہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں بار بار یہ حقیقت واضح کی گئی. سورہ فاتحہ کا اصل حاصل بھی کیا ہے؟ سب سے پہلی سورت قرآن کی، ترتیب مصحف میں بھی سب سے پہلی سورت ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مکمل سورت پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جو مکمل شکل میں آپ پر نازل ہوئی. اور اس کا میسج کیا ہے؟ ہم اس پہ دعا کیا کر رہے ہیں، ایک تو اقرار بھی کر رہے ہیں اپنے رب کا، اس لیے کہ ہماری فطرت اس کو پہچانتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ساتھ ہی اقرار کر رہے ہیں مالک یوم الدین، جزا سزا کا دن بھی کوئی آنے والا ہے، کامیابی اور ناکامی کا فیصلے کا بھی کوئی دن آنے والا ہے، اور اس دن کا مالک و مختار بھی اللہ ہوگا. لہذا پھر ہماری آگے دعا کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اصل میں تو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں رہنمائی عطا فرما، گائیڈنس عطا فرما سیدھے راستے کی، اور اس کی تشریح کیا ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جنہیں تو نے کامیاب قرار دے کر اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازنا ہے، جن سے تیرا وعدہ ہے کہ ان پر اصل نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملیں گی، اس راستے پر ہمیں چلا. تو پہلی صورت ہی بتا رہی ہے کہ دنیا کا معاملہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک جزا و سزا کا دن معین ہے، اور کامیابی اور ناکامی کا وہاں تو جو ہے فیصلہ ہوگا، اور وہاں ناکامی سے بچنے کے لیے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ چاہیے، گائیڈنس چاہیے. تو پورے قرآن میں یہ مضمون جا بجا ہے، اور بالکل آغاز میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہاں کی ناکامی سے بچنے والا راستہ چاہیے، اس لیے کہ وہ ناکامی بہت خوفناک ہے. ناکامی سے ویسے ہی ہر شخص ڈرتا ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے بھی ہم ڈرتے ہیں. تو وہ ابدی ناکامی، اس کا رسک کون لے سکتا ہے؟ کس میں ہمت ہے، کس میں یارہ ہے، کس کا جگرا ہے؟ اور وہ ناکامی جو ہے وہ معمولی ناکامی نہیں ہے، ان الانسان لفی خسر، بہت بڑا خسارہ ہے، وہ ابدی جہنم ہے. یہ ہے اصل پیغام جس کو انسان بھول جاتا ہے دنیا میں، وہ یہاں پر کامیابی اور ناکامی سے بچنے اور کامیابی کے حاصل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے آخرت کو. تو یہ ہے بہت اہم میسج جو جا جا بجا قرآن میں ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی، اور پھر جہنم میں جو شخص ناکام قرار پائے گا اس کو کہاں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا، اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نذير. اور جب لوگ جھونکے جائیں گے تو وہاں کے داروغہ، جہنم کے داروغہ پوچھے گے ان سے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے ہیں، سوال اس لیے کریں گے کہ اس وقت تمہاری عقل کہاں گم ہوئی ہوئی تھی، جب تمہیں بتایا جا رہا تھا، جب اللہ کے رسول بتاتے تھے، اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، ابدی کتاب قرآن، قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، وہ موجود ہے، تو تمہیں معلوم نہیں تھا یہ دن آنا ہے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً آئے تھے خبردار کرنے والے، اللہ نے کتابیں بھی بھیجی تھی، رسول بھی بھیجے تھے، خبردار کرنے والے بھی آئے. فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ہم نے جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی، اور ہم نے کہا کوئی شے اللہ نے نازل نہیں کی، ہم نہیں مانتے، یا تو ہمیں فرشتہ دکھاؤ اترتے ہوئے کتاب لے کے نازل ہو. اب یہ اصل میں آخرت کو نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں، رسول کی بات دل میں اترتی ہے، کہہ ٹھیک رہا ہے، لیکن کیسے مان لیں؟ مانیں گے تو خود اپنے لیے مشکلات آ جائیں گی، دنیا میں عیاشیوں سے اور یہ جو حرام خوری ہے اس سے رکنا پڑے گا، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا حلال کا، ہماری چودراہٹ جو ہے اس کو نقصان ہوگا. سرداران قوم کا تو سب سے بڑا مسئلہ چودراہٹ کا تھا، وہ اپنے عوام کو جو ہے گمراہ کرتے تھے. تو آئے تھے لیکن یہ ہوا ہمارے ساتھ، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ روز بد ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. اب اس وقت وہ کہیں گے، اور اس وقت کہاں ہے قیامت، کب آئے گی، کون سی قیامت، کوئی تو دوبارہ، کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ تو کبھی زندہ ہوا نہیں، تم کہتے ہو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، کسی نے خبر نہیں دی، کوئی ثبوت پیش کرو. اس وقت کے بھی جو مکذبین تھے، قریش مکہ جھٹلانے والے، ڈٹائی سے کہتے تھے، اچھا اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ قیامت ہوگی تو ہمارے جو مرے ہوئے آبا و اجداد ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کرو، تب ہم تمہاری بات مانیں گے، دوبارہ کبھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ ڈھٹائی کے انداز ہیں۔ بات اپیل کرتی تھی لیکن اس کو جھٹلاتے تھے، لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس اب آگے کا جو مطالعہ ہے وہ میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ایک وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور اس وقت دفعہ افسوس بدیں گے، کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا، کاش ہم نے توجہ سے بات سنی ہوتی پیغمبروں کی اور خبردار کرنے والوں کی۔ اب عقل سے کام دینے والے صاحب بصیرت لوگ کون ہیں؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں رہتے ہوئے بھی۔ دنیا میں ہمیں غیب میں رکھا گیا ہے، اللہ تعالی ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن امتحاناً خود اللہ تعالی جو ہے اس نے ہمیں پڑتا غیب میں رکھا ہوا۔ اللہ تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے نمایاں حقیقت کائنات کی وہ اللہ تعالی ہے۔ ہاں ہمیں غیب کے پردے میں رکھا گیا ہے امتحانی طور پر، نشانیاں ہر طرف دیکھ لو اور اللہ یاد بھی آئے گا، اس کا تعارف جو ہے اللہ کا بحیثیت رب ہر انسان کے باطن میں موجود ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، سب نے اقرار کر رکھا ہے۔ ان مظاہر فطرت پہ نظر ڈالو، رب یاد آ جائے گا، ہاں ایک مالک اور خالق ہے، یہ اسی کی صنعائی ہے، اسی کی خلاقی ہے، اسی کی قدرت کا ظہور ہے، ساری کائنات اسی کے ان حکم پر چل رہی ہے، سب پورا کائناتی کنٹرول ایک ہی اختیار اور ایک ہی ہاتھ میں ہے اور وہ رب ہے ہمارا۔ یہ امتحان تھا، اللہ ظاہر اس طریقے سے نہیں ہے کہ روبرو ہمارے سامنے آ جائے، اس کی نشانی ہر طرف ہے، ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ تو جو صاحب بصیرت ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اور اپنے باطنی شہادت کی بنیاد پر اس کو حق سمجھ کر اسی کے ساتھ کمٹ ہو جاتی، کمٹمنٹ ان کی ہوتی۔ یہ ہے عقل اور بصیرت کا تقاضا۔ تو ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ کہ جو خود غیب میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ اللہ موجود نہیں، اللہ کا کلام تو موجود ہے، ذرا توجہ سے پڑھو، دل گواہی دے گا یہ رب، اسی رب کا کلام ہے جو خالق و مالک ہے کل کائنات کا۔ تو اس کی نشانیاں تو ہر طرف ہیں، سب سے بڑی نشانی اس وقت جو دنیا میں ہے، ایک تو یہ ہے کائناتی حقائق، اور سب سے بڑی نشانی اللہ نے جو دے رکھی ہے اپنی آیات، آیت کہتے ہیں نشانی کو، یہ آیات قرآنی سب سے مؤثر گواہی ہے، یہ واقعی یہ کلام اللہ کا ہے، اس کو پڑھو گے دل گواہی دے گا۔ کسی نے کہا نا، حق میری دسترس سے باہر ہے، یعنی اللہ کو میں براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، وہ ہر طرف ہے۔ تو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا اور پھر اس کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی میں زندگی گزارنا، یہ ہے اصل امتحان۔ تو جو لوگ جنہوں نے اس انداز سے زندگی گزاری، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے۔ یہ مغفرت کا ذکر کیوں آتا ہے؟ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ ہر انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے چھوٹی بڑی۔ اگر یہ تصور ہو کہ ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ لازماً سزا دے گا اور اس غلطی کے ازالے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو پھر اصلاح کا جو ہے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اب اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی ملنی ہے، تو جہاں چار غلطیاں کی ہیں وہاں آٹھ دس اور صحیح۔ وہ بخشنے والا ہے، کوہ ہمالیہ جتنی یہ جو اس کا جو والیوم ہے، اتنی غلطیاں اور اتنے گناہ بھی ہوں، سچی توبہ کرو وہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے بندے بن جاؤ اسی مہلت عمر کے اندر اندر، اصلاح کر لو تو وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اور کوئی شخص بھی اپنے محض عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ فرمائے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں پر بھی پردہ پوشی کرے گا، ڈھانپے گا، اس کی مغفرت اور رحمت بھی جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگی جس نے اپنا قبلہ درست کر لیا، اور غلطی ہوئی ہے تو فوری توبہ کر لی. یہ ہے جو راستہ ہے. اور پھر اجر عظیم اللہ کی طرف سے آئے گا، اجر کبیر، بہت بڑا اجر. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم لوگ چاہے چھپا کر کوئی بات کہو یا بلند آوازی سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے ان باتوں کا بھی جو تمہارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر. کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا ہو، غلط فہمی، کہ کیسے اللہ تعالی حساب لے گا ایک ایک عمل کا اور کیسے ریکارڈ رکھے گا. ظاہر بات ہے کہ وہ مالک یوم الدین، وہ جزا و سزا کا دن جو آئے گا، تو وہ کیسے وزن اعمال ہوگا اور سب کچھ جو ہے ایک ایک شے کا محاسبہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک تو فرمایا کہ تم بلند آوازی سے بات کرو یا بالکل پست آواز سے کرو. اللہ کو اپنی طرح کا سمیع اور بصیر نہ سمجھو کہ آواز پست ہو تو ہمیں نہیں سنائی دے گی، آواز ایک خاص لیول پر والیوم پر آئے گی تو ہمیں سنائی دے گی، زیادہ آواز ہوگی تو ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، اور وہ تو دل کے اندر جو کچھ مخفی ہے ان رازوں سے بھی واقف ہے. تمہاری امنگیں، تمہاری آرزوئیں، تمہاری نیتیں، تمہارے عزائم، تمہاری پلاننگ، وہ ان کا بھی جاننے والا ہے. اس لیے یہ غلط فہمی کسی کو ہو کہ وہ حساب کیسے دے گا، مکمل حساب اس کو جھٹک دو دین سے. وہ عالم ہے اور تمہارے سینے کے اندر مخفی رازوں تک سے وہ واقف ہے، تمہاری سوچ، تمہاری امنگیں، سب کو جاننے والا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ نہیں جانے گا، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر جو بھی صلاحیت ہے، جو کچھ اس نے رکھا ہے، ہر شے. مجھے والد محترم رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے تھے کہ گھڑی، جس شخص نے گھڑی ایجاد کی ہے، اس کے اندر بڑی سوفسٹیکیشن انوالو ہے. گھڑی کے اندر جو پرزے ہوتے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں. اب تو خیر سوفسٹیکیشن کی اور بہت سارے میدان کھل گئے ہیں، ایک زمانے میں وہ گھڑی ہی ہوتی تھی. تو جس نے گھڑی ایجاد کی ہے وہ تو اس کے ایک ایک کل پرزے سے واقف ہے نا. تو جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ جتنا انسان کو جانتا ہے، انسان خود اپنے بارے میں وہ نہیں جان سکتا. وَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ انتہائی باریک بین ہے. جو چیزیں تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی سب اس کے علم میں، اور باخبر ہے ہر شے سے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے کہ جس نے بنا دیا ہے اس زمین کو بالکل پست. ذلول کہتے ہیں سدھائی ہوئی اونٹنی، عربوں کے ہاں فرما بردار اونٹنی، ایسی اونٹنی آپ اس سے جو بھی کام لے لیں ہر وقت وہ تیار ہے. تو یہ زمین بھی جو ہے وہ انسان کو ریزسٹ نہیں کر رہی. یہ زمین ایسے بچھونے کی طرح ایک تو اللہ نے بچھا دی ہے. والارض فرشناها فنعم الماهدون، ہم نے زمین کو بچھایا ہے اور کیا ہی عمدہ ہیں ہم بچھانے والے. یہ تو انسان کا علم آگے ترقی کرتا گیا، مادی ترقی ہوتی گئی، تو اندازہ ہوا کہ زمین تو گول ہے. پہلے تو تصور یہ تھا کہ یہ تو ایک بہت بڑا میدان ہے ہموار، اور بالکل ساکن ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اب یہ تو ہماری سائنسی ترقی کی وجہ سے، اور قرآن نے تو اشارے بھی دے دیے ہیں، ہر شے آسمان میں گھوم رہی ہے. تو زمین بھی نہ صرف یہ کہ گول ہے بلکہ گھوم بھی رہی ہے، اور گھوم بھی ایک انداز سے نہیں رہی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ تو رقص کر رہی ہے، ایک اس کی محوری گردش ہے، محوری گردش اپنے محور کے گرد، مرکز کے گرد، ایک وہ سورج کے گرد زمین چکر لگا رہی ہے. اسی طرح وہ جس نظام شمسی کا وہ حصہ ہے یہ زمین، وہ پورا نظام شمسی جو ہے کسی گلیکسی کے اندر چکر لگا رہا ہے. وہ گلیکسی کسی کہیں اور اس سے بڑی گلیکسی کے جو ہے اس سے چکر لگا رہی ہے. کتنی قسم کی موومنٹس ہیں جو بیک وقت ہو رہی ہیں، اور انسان کے لیے کتنی پرسکون، کتنی ساکن اور کتنی فرما بردار اونٹنی کی مانند کے جب چاہو ہل چلا لو، جو چاہو بیج لو، جیسے چاہو وہاں مکان کھڑا کر لو، جیسے چاہو رستے بنا لو. تو ہوا الذی، یہ کس نے بنایا اسے؟ اس زمین کو تمہارے لیے اتنا سازگار کس نے کیا ہے؟ وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے تمہارے لیے، بالکل پست کر دیا، تمہاری گویا کہ اختیار میں دے دیا کہ اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، جیسے چاہو رہو بسو. تو اس کی قدرت ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، تو چلو اس کے راستوں میں. وکلوا من رزقه، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. والیہ النشور، اسی زمین سے دوبارہ نکال بھی لیے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یا تم لوگ آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اللہ تعالیٰ تو ہر شے اس کی قدرت کے مطابق چل رہی ہے، اس کی حکمت ہے، اسی کی تدبیر امر ہے. جس نے اس زمین کو اتنا پرسکون بنایا، وہی اس زمین کو جو ہے اس کے اندر زلزلہ بھی لا سکتا ہے. کیا تم آسمان والے سے اتنے بے خوف ہو گئے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کتنی کتنی تہذیبیں ختم ہوئی ہیں زلزلوں کے نتیجے میں، سیلاب آئے ہیں، آفات سماوی اور ارضی، وہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو کیا اس سے تم بے خوف ہو؟ اَن يَصِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں دھسا دے اس زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین تھر تھرانے لگے، کپ کپانے لگے. آج انسان نے بہت کچھ جو ہے وہ سائنسی ترقی کے نتیجے میں قوانین قدرت کو کنٹرول کر لیا ہے، پہلے تو ان کی دریافت کی ہے اور پھر کنٹرول بھی کر رہا ہے. اگرچہ سب سے بڑا جو دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے وہ قانون قدرت، نیچر، فطرت، یہ باتیں تو کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ان کا کوئی خالق بھی ہے. یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ یہ قانون فطرت جیسے کہہ رہے ہو، اس قانون کو تم نے وضع کیا ہے؟ نہیں تو پھر کون ہے؟ اس کی بات ہی مت کرو، نیچر کی تعریف کرو، قوانین قدرت کی بات کرو. نیچر کیا خوبصورت ہے، یہ ہے وہ، اللہ کا ذکر نہ آنے پائے، جس کی خلاقی کے یہ سارے مظاہر ہیں. یہ ہے انسان کی سب سے بڑی علمی بددیانتی اس وقت گلوبل لیول. تو بہرحال وہ رب جو ہے، انسانی ساری ترقی کے باوجود بھی آج کل بھی سونامی بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ انسان کے لیے یہ تمام خطرات آج بھی موجود ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر نہیں سکتا. تو کیا تم بے خوف ہو گئے اس آسمان والے سے؟ اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ دھسا دے تمہیں اسی زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور زمین تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے. اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اور کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو؟ اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ ایک تیز ہوا جس میں پتھر بھی ہوں وہ بھیج دے تمہارے اوپر، جیسے کہ اس سے پہلے قوم لوط پر بھیجا گیا تھا. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم جان لو گے کیسی ہوتی ہے میری پکڑ اور کیسا ہوتا ہے میرا عذاب. اور یہ جتنے بھی اس وقت دنیا کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ان سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول، خاص طور پر رسولوں کے انکار پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ہیں، جس انداز سے آئے ہیں، جس پیمانے پر آئے ہیں، اور جہاں جہاں عذاب آئے ہیں، وہ سارے مقامات بھی ان کو معلوم ہیں، یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں. تو وہ اللہ تو موجود ہے، تم بے خوف ہو گئے ہو؟ جو پچھلی اقوام کے ساتھ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ خطاب اس وقت تو اہل مکہ سے تھا، لیکن بہرحال اب یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے یہ پکار ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا، اسی لیے آگے بات آ رہی ہے، ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. اور یہ سب جانتے ہیں، مشرکین عرب کو بھی معلوم تھا، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ رسولوں کی قومیں جن پر ایسے ایسے عذاب آئے ہیں، سب کا علم ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, جو پچھلی قوموں نے جھٹلایا تھا تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب, میری پکڑ. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن, کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پرندوں کو کہ وہ پر پھیلاتے بھی ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک پرندوں کا اڑنا, اور کس انداز سے وہ اڑتے ہیں. ہر پرندے کی اپنی اڑان کا انداز بھی مختلف ہے, حالانکہ وہی پر ہیں, ان کو سمیٹنا ہے, اسے کیڑنا ہے, اسے اڑ رہے ہیں, لیکن ہر ایک کو آپ نوٹ کریں گے اس کا اپنا ایک خاص مخصوص انداز بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس کی جو صناعی ہے اس کے نمونے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, نہیں تھامے ہوئے انہیں ان پرندوں کو مگر اللہ, رحمان. یہ اسی کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ اسی کی دی ہوئی صلاحیت ہے. انہ بکل شیء بصیر, بے شک وہ ہر شے کا دیکھنے والا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن, بھلا کوئی ہے تمہارے لیے کوئی ایسا لشکر کہ جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے, اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے تو تمہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی ہے, کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے پہلے اللہ کے عذاب جو آئے ہیں کوئی آڑے آ سکا؟ ان الکافرون الا فی غرور, کافر لوگ یہ سب دھوکے میں مبتلا ہیں, بلکہ خود فریبی کا شکار ہیں کہنا چاہیے. امن هذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ, بھلا کوئی اور ہے اللہ کے سوا وہ کہ جو تمہیں رزق عطا کر سکے اگر اللہ رزق کے جو ذرائع ہیں ان کو روک لے. ان امسک رزقہ, بارش آنی ختم ہو جائے اور جو بہت سارے ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اسی کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ جب چاہے اس کو روک لے, ذرائع رزق کو روک لے گا تو رزق کہاں سے آئے گا؟ بلجوا فی عتو و نفور, نہیں بلکہ یہ لوگ جمے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں سرکشی پر اور نفور پر. آسمانی ہدایت سے نفرت جو ہے اور بیزاری یہ ان کے اندر رچ بس چکی ہے, اور اس وجہ سے وہ اڑ گئے ہیں اپنے انکار. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا, یہ آیت بھی جو ہے حکمت قرآنی کا ایک عظیم خزانہ ہے. فرمایا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, بھلا ایک شخص وہ ہے کہ جو منہ کے بل گھسٹ رہا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے, یا وہ شخص کے جو ایک سیدھے راستے پر کھڑا ہوا چل رہا ہے اپنی منزل کی طرف. ہدایت یافتہ کون ہے؟ ان دو میں سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ قرآن نے سوال کیا اور اس کا جواب کوئی نہیں دیا, اس لیے کہ جواب جو ہے وہ بالکل اظہر من الشمس ہے, سیلف ایویڈنٹ ہے. ہر شخص کہے گا کہ جو منہ کے بل گھسٹ رہا ہے وہ تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا, اسے تو دو قدم سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, اور جو سیدھا کھڑا ہوا صراط مستقیم پر چل رہا ہے یہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے. اس تمثیل کو سمجھیے کیا ہے, انسانوں کے اندر بے شمار لوگ وہ ہیں جو حیوانی سطح پر زندگی گزار دیتے ہیں, کیونکہ حیوان کو بھی کوئی اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسے اللہ نے وہ صلاحیتیں نہیں دی جو انسان کو دی ہیں. انسان اپنے آپ کو کہتا ہے حیوان عاقل, حیوان ناطق. جانوروں کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے, اتنی بات تو وہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح میں سے بھی پھونکا ہے, یہ خاص اس کے اندر سپارک بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بالکل اپنی صرف جبلی خواہشات کے مطابق حیوانی خواہشات کو پورا کرنے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ, جو شخص منہ کے اوندے بل اوندے منہ گھسٹ رہا ہے زمین پر, اسے یہ حقیقت معلوم ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا, میرا مقصد تخلیق کیا ہے, میری منزل کون سی ہے. اور مجھے اپنی منزل کے حصول کے لیے اور جو کامیابی کا صحیح رستہ ہے اس تک جانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. اگر اسے نہیں معلوم تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ وہ حیوانوں سے بدتر ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, قرآن کہتا ہے ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں رہی. اندر جو اللہ نے اس کے باطن میں رکھا ہے اس شہادت کو, اس گواہی کو جو ہے دباتے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں, سن تو رہے ہیں لیکن حیوانوں کا سا سننا سن رہے ہیں. یہ کتا بلی اور یہ سب جو ہے حیوان وہ بھی سنتے ہیں, کسی کی سماعت انسانوں سے بھی بہت زیادہ آگے ہے, لیکن سماعت کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک کے اندر موجود ہے. یہ حیوانی سطح پر سنتے ہیں, انسانی سطح کا سننا کیا ہے؟ جو چیزیں انسان کے علم میں آتی ہیں اس تک پہنچتی ہیں, اس سے وہ عبرت حاصل کرے, عبرت پذیری ہو, غور کر کے اس کے اندر انالیسس کر سکے حق و باطل کے حوالے سے. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں اس سے, حالانکہ دیکھ تو رہے ہیں. 6x6 جو ہے وہ اکثر لوگوں کی ہے, جن کی نہیں ہے تو عینک لگا کر 6x6 ہو جائیں گے, دیکھتے تو ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں ان سے, یعنی یہاں بھی وہ حیوانی سطح پر دیکھ رہے ہیں. بلی اور کتا بھی سڑک پار کرتے ہوئے وہ بھی دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں, اور جو قریب آ جائے گاڑی تو پیچھے بھی ہٹتا ہے ان میں سے کوئی, ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی کی آنے والی سپیڈ کیا ہے اور میں کس سپیڈ سے جا سکتا ہوں, اس کے کراس کر سکتا ہوں یا نہیں. کہیں کہیں کوئی اس کی جو ہے وہ ایسٹیمیشن میں غلطی ہوتی ہے, ورنہ پرفیکٹ ہوتی ہے. اور ان کی نگاہیں ہم سے بھی زیادہ, عقاب کی نگاہ وہ کہاں سے کس بلندی سے چیونٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. انسان کو دیکھنا کچھ اور مطلوب ہے, وہ دیکھے عبرت کی نگاہ سے دیکھے, سبق آموزی کی نگاہ سے دیکھے, ظاہر کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچ سکے. اور اگر یہ اس میں صلاحیت نہیں ہے یا اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کر رہا تو وہ حیوان سے بدتر ہے. اسی لیے آخری الفاظ وہاں کیا ہیں اس آیت کے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے لوگ چوپائیوں اور جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. انسان کون ہے؟ حیوان اور انسان میں اصل فرق یہ ہونا چاہیے, حیوان تو وہ ہیں جو بھی جل بجلی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں, اور انسانوں کی عظیم اکثریت آج وہی ہے. اصل میں انسان کہلانے کا مستحق کون ہے؟ جو اصل حقائق تک پہنچے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میری منزل کون سی ہے, میری اصل کامیابی کس میں ہے. اگر منزل کا تعین نہیں کر سکا تو وہ انسان نہیں ہے, اور اس منزل کے حوالے سے, اس کے تعین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اندر جو ہدایت رکھی ہے وہ تو ہے ہی مخفی, لیکن رسول اور نبی بھی بھیجے ہیں, کتابیں بھی نازل کی ہیں, وحی بھی اتاری ہے. اس سے فائدہ نہ اٹھانا, اس کے ذریعے جو ہے اپنی راہ عمل معین نہ کرنا, ہر شخص کا ہوتا ہے ایک گول ہوتا ہے, میں نے اس دنیا میں یہ کچھ کرنا ہے, میں نے اس زندگی میں یہ کچھ کرنا ہے, لیکن اگر آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے اور دنیا ہی سامنے ہے تو یہ شخص اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے. چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہو جائے اپنے ان ایمبیشنز کے حوالے سے. تو افمن یمشی مکبا, یہ سب وہ لوگ ہیں جو صرف جانوروں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہیں, اس سے اوپر اٹھے ہی نہیں. امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, اور انسان کہلانے کا حق مستحق وہ ہے جو واقعی اپنی منزل کو پہچانے, اپنے مقصد حیات کو پہچانے, اور اپنی منزل کی طرف علی وزیل بصیرہ پیش قدمی کر رہا ہو, صراط مستقیم سیدھے راستے پر جو اسے اس کی منزل تک پہنچانے والا ہے. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, ابھی کچھ آیات رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے اللہ نے موقع دیا تو اس کو مکمل کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کی ہدایت سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک تو فوجی عدالتوں کو جو ہماری جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے اس نے جائز قرار دیا ہے، یہ ایک سب سے اہم خبر ہے اس ہفتے کی میں سمجھتا ہوں. 21ویں ترمیم اور نیشنل ایکشن پلان، یہ سارا جو تصور دیا گیا جس میں یوں کہنا چاہیے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوتے ہیں، اور ہمارا جو اصل دستور ہے دستور کے حوالے سے بھی جو یہ بحث بھی آئی تھی لیکن اس کو بھی اگنور کر دیا گیا کہ آیا یہ 21ویں ترمیم جو ہے وہ ہمارے دستور کے بنیادی ڈھانچے سے بھی ہم آہنگ ہے یا متصادم ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارا دستور کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں انسانوں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں کہ جو آج کا تصور ہے ایک شخصی آزادی کے حوالے سے، ان سب کے اوپر جو ہے خط تنسیخ جو پھیری گئی 21ویں ترمیم اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے ہماری اعلی عدلیہ نے اس کو جائز قرار دے دیا. یہ گویا اصل میں کس چیز کا اعتراف ہے؟ انہوں نے بھی کیوں جائز قرار دیا؟ وہ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں، وہ اصل اعتراف اس بات کا ہے کہ ہمارا موجودہ نظام جو ہے جس میں عدلیہ کا پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے یہ انتہائی فرسودہ ہے، یہ اس ملک کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے قطعاً سازگار نہیں ہے. پورا حکومتی سیٹ اپ عدالتی نظام یہ فرسودہ ہے اور بالکل ہی بیکار ہے، ناحاصل ہے. یہ گویا کہ اس کی شکست کا ایک اعتراف، اور اصل شکست یہ ہے بین السطور میں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام عادل کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم اسی لائق ہیں. پھر دنیا میں جو تصور ہے آج انسانی حقوق کا اس کے ہم مستحق ہیں ہی نہیں، اور واقعی نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کو جو دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی نظام سے، ہر نظام سے اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم اس کی ڈینسٹی کو بیان نہیں کر سکتے، اور جس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں دور خلافت راشدہ کی شکل میں، اور آج کے دور میں بھی ایک مثال چھوٹی سی سامنے آ گئی تھی کہ جب وہ نظام قائم ہوا تو وہاں کتنا امن و امان تھا، وہ افغانستان کے اندر عدل و انصاف کس درجے کا تھا کہ آج ہم سوچتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس دور میں ایسا عدل و انصاف ممکن ہے؟ اتنا امن و امان ممکن ہے؟ پوری دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. تو ہم نے جب علی وجل بصیرہ طے کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرنا تو پھر ہمارا یہی مقام ہے. یہ ہے اس وقت کی صورتحال. لہذا کس کو روئیں؟ عدلیہ کے جو ہے ذمہ دار ان کو روئیں، پوری قوم مجرم ہے، ہم سب جو ہیں اسی غلط نظام کے اوپر تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطمئن ہو کر چل رہے ہیں. ہاں، نظام پر آنچ نہیں آنی چاہیے، ساری سیاسی جو ہیں وہ آپس کی دشمنیاں اور اختلافات ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، یہ والا نظام جو ہے یہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے تو یہی ہوگا. بہرحال ہماری اسلامی تاریخ بھی اس اعتبار سے بڑی زرین رہی ہے کہ بڑے بڑے جابر سلطانوں کے خلاف بھی عدلیہ کے لوگوں نے حق بات کہی ہے، کلمہ حق بلند کیا ہے، بڑے بڑے انہوں نے سختیاں بھی جھیلی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، لیکن حق بات کہتے رہے ہیں. یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ وہ بڑی درخشاں ہیں. بہرحال اس وقت جو ہے اب میں اس پر کیا تبصرہ مزید کر سکتا ہوں. دوسرا ایشو جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایک بات تو جو الطاف بھائی کے بیانات سے سامنے آ گئی ہے کہ اصل ان کے عزائم کیا ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفاداری کا لیول کیا ہے، گویا کہ وہ بلی جو ہے وہ پوری طرح تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اس پر مجھے اب کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قومی سطح پر ہماری منافقت کا حال یہی ہے کہ ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی مظلومیت کے حوالے سے بھارت سمیت دنیا کے بے شمار ممالک کو خط بھیج رہی ہے اپنی مظلومیت کے حوالے سے، اور بھارت سے بھی جو ہے وہ اپیل ہو رہی ہے. اور اسی سسٹم کے اندر ہماری قومی اسمبلی کے سپیکر جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان سے رابطے بھی کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے گزارشیں بھی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے جو قرارداد واپس لینی ہے اس کے اندر بھی ان کو شریک کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب منافقانہ سی پالیسی ہے جس کے لیے اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ رہا, اور جواز سمجھ میں بھی کیسے آئے, اس لیے کہ کوئی شے بھی اپنے, یعنی اس کہنا چاہیے کہ کوئی قلب بھی درست نہیں ہے اس نظام کی کسی بھی اینگل سے کسی بھی اعتبار سے. ایک نظام جو ہمارے پاس ہے, اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جو اصل نظام ہے, جو نظام خلافت راشدہ جس کا ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے, وہ نظام قائم ہو. اور چونکہ 14 اگست بھی قریب ہے, قائد اعظم ان کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے, ان کے جو معالج تھے, جنگ اخبار میں ایک مرتبہ ان کی یہ کوٹیشن آئی تھی, جو فرماتے ہیں کہ بالکل قائد اعظم کی موت سے چند دن پہلے کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے قائد اعظم کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ گفتگو بھی نہ کریں, اس لیے کہ ٹی بی کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بات کرنے پر بھی ایگزاسٹ ہو جاتے تھے, سانس پھول جاتا تھا صرف بات کرنے پر. وہ اللہ کا بندہ بہرحال ایک عزم و ہمت کی چٹان رہا ہے, حالانکہ بڑا شدید عڈیل تھا وہ اس زمانے میں. بہرحال ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو ہم روکتے تھے, پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں, ان کو کچھ کہنے دیا جائے, کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کی بھڑاس نکل جائے, تو منع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. مشورے سے پھر قائد اعظم کو اجازت دے دی انہوں نے کہ آپ بات کریں, اور کان لگا کر سنا. تو فرما رہے تھے کہ جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پاکستان بن گیا ہے, تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی روحانی خوشی ہوتی ہے. اور یہ کام ممکن ہی نہیں تھا, پاکستان کا قیام, اگر اللہ کی طرف سے غیبی تائید, رسول اکرم کا خصوصی فیضان شامل نہ ہوتا, پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا. ایک بات انہوں نے یہ فرمائی, اور دوسرے یہ کہ اب مسلمانان پاکستان کا فرض یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ قائم کرے, اس لیے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کے پاس اعلیٰ ترین نظام موجود ہے, اس کی ایک گویا کہ پریسیڈنٹ موجود ہے, اس کی تفاصیل موجود ہیں, اس کا ایک نمونہ موجود ہے, اور اب نہ ہندو رکاوٹ ہے, نہ سکھ رکاوٹ ہے, نہ یہاں انگریز رکاوٹ ہے. اب تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے, اکثریت ہی, اور اکثریت کی بھی کتنا کہ 95% یہاں پر جو آبادی ہے مسلمانوں کی ہے, اب کیا رکاوٹ ہے؟ اور وہ چیز ہے جو ان کے ذہن میں بھی تھی, لیکن بدقسمتی سے آج ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں. تو یہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس پستی کا شکار ہیں, اور جب تک اس کا ازالہ نہیں ہوگا, حقیقی معنوں میں یہ ملک جو ہے وہ صحیح رستے پر, صحیح ٹریک پر نہیں آ سکتا. اس کی قسمت جو ہے وہ وابستہ ہے صرف اور صرف حقیقی اسلام کے ساتھ, اور اس نظام کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے قائم کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اس کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.